باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے فیضان صحابہ و اہل بیت. آپ کو اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے سب سے پہلے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت شامل کرتے ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر انور پر مقرر فرمایا ہے، جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، یعنی کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پڑھا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ کتنا پیارا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ بندہ جب کبھی درود پڑھے گویا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس پڑھنے والے کا نام بما والد کے نام کے پیش کیا جاتا ہے. گویا سبحان اللہ، بارگاہ مصطفیٰ میں بار بار حاضری کا یہ ایک بڑا خوبصورت بہانہ ہے. وہ خوش نصیب امتی کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور اس کا نام نبی پاک کی بارگاہ میں بار بار لیا جائے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. بار بار ہمارے در پر بھی جب کوئی آتا ہے تو اس کی جھولی بھر دی جاتی ہے، پھر کیوں کر اس سخی کے دربار سے ہماری جھولی نہ بھری جائے گی. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سب سے پہلے آئیے تلاوت قرآن پاک شامل کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.
سبحان الله سبحان الله. بلا تعطل نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں. عادل بھائی کیا کلام سنا رہے ہیں آج؟
انشاءاللہ ایک بہت پیارا کلام ہے، نعت سنتا رہوں نعت کہتا رہوں،
واہ
پرنم رہے دل مچلتا رہے.
واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ضرور سنائیے.
صلی اللہ علیک یا وسلم عليك يا حبيب الله. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعت سنتا رہو نعت کہتا رہو نعت سنتا رہو نعت کہ گیتا رہو آنکھ پرن رہے دل مچلتا رہے نعت سنتا رہو نعت کہہ گیتا رہو آنکھ پرن رہے دل مچلتا رہے نجم نام محمد زبان پر رہے نجم نام محمد زبان پر رہے ذکر ہوتا رہے ساتھ چلتا رہے نجم نام محمد زبان پر رہے ذکر ہوتا رہے ساتھ چلتا رہے
اور بے سہاروں
کرم ہو تو کچھ غم نرگی ان کی چشمے کرم ہو تو کچھ غم نرگی چاہے سارا زمانہ بدلتا رہے نجم نام محمد زبان پر رہے ذکر ہوتا رہے ساتھ چلتا رہے
اور مصطفیٰ کی نظر جس گھڑی
تقدیر کھوٹی کھری ہو گئی اس کو ٹھکرائے سارا جہاں بھی اگر اس کو ٹھکرائے سارا جہاں بھی اگر گرنے والا سنبھلتا رہے اس کو ٹھکرا سارا جہاں بھی اگر اس کو ٹھکرا سارا جہاں بھی اگر گرنے والا مگر سنبھلتا رہے نجم نام محمد زبان پر رہے ذکر ہوتا رہے ساتھ چلتا رہے
اور کیا بھلا آ سکے
Oh. نجم کی اے خدا آرزو ہے گری عاشق زارے کی آب رو ہے گری عاشق زارے کی آب رو
کتنی خوبصورت تمنا، کتنی خوبصورت آرزو، کتنا محبت برا انداز، نعت سنتا رہوں، نعت کہتا رہوں، آنکھ پر نم رہے، دل مچلتا رہے، نجم نام محمد زبا پر رہے، ذکر ہوتا رہے، سانس چلتا رہے۔ کتنا پیارا یہ انداز ہے، کتنی پیاری یہ تمنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے کرتے زندگی بسر کرنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا جو ٹاپک ہے اس کو بتانے سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو کر لیتے ہیں۔ انسان چونکہ فطری جذبات اور احساسات رکھا کرتا ہے، ان فطری جذبات اور احساسات میں سے ایک جذبہ اور ایک احساس یہ محبت کا ہوا کرتا ہے۔ دین اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات بیان کرتا ہے، لہذا دین اسلام ہمیں محبت کا بھی درس دیا کرتا ہے۔ محبت عام کرنا، نفرتوں کو مٹانا، آپس میں پیار اور الفت کے پھول بانٹنا، یہ دین اسلام کا درس ہوا کرتا ہے۔ مگر محبت کا اظہار صرف صنف مخالف کے لیے ہی نہیں ہوتا، بلکہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ محبت کیا کرتے ہیں، بچے بھی اپنے والدین سے شفقت اور محبت کے طلبگار رہا کرتے ہیں۔ بزرگوں کی عقیدت اور دوست احباب کی رفاقت، یہ مختلف رنگ مل کر زندگی کو سجایا کرتے ہیں۔ مگر سب سے مضبوط رشتہ جو افراد کو کنبے، سماج اور قوم میں شامل کرتا ہے، قوم بنایا کرتا ہے، وہ محبت کا ہوا کرتا ہے۔ آج ہم نے اپنے اس سلسلے میں محبت کا تذکرہ کرنا ہے۔ مگر کن کی محبت کا تذکرہ کرنا ہے؟ وہ بڑی عظیم ہستیوں کی محبت کا تذکرہ کرنا ہے، وہ ہیں ہمارے صحابہ اکرام علیہم رضوان اور اہل بیت۔ ان کے درمیان کیسی محبت ہوا کرتی تھی، آپس کا رشتہ کیسا ہوا کرتا تھا، کس انداز سے ان لوگوں نے زندگی بسر کی۔ آئیے بلا تعطل بڑھتے ہیں ہمارے منچ پر موجود مبلغین کی جانب۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مفتی محمد جمیل اتاری مدنی بھائی بھی موجود ہیں، عدنان چشتی بھائی بھی موجود ہیں، ساتھ یہاں پر راشد مدنی بھائی بھی موجود ہیں، مبلغین ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں۔ مفتی صاحب کی جانب سب سے پہلے بڑھیں گے۔ مفتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان اور اہل بیت سے محبت کا اظہار یہ کس کس انداز سے کیا کرتے تھے، اور یہ محبت کی وجہ کیا ہوا کرتی تھی؟
دیکھیں، بنیادی چیز وہ تو ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ۔
جی،
چونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے نبی اور اللہ تعالی کی حجت ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نیا نہیں آنا،
صحیح،
اور اب یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی آخری دین ہے،
صحیح،
اس کے بعد پھر صبح قیامت میں آنا ہے،
صحیح۔
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علی رضوان کی جو ایک محبت ہے، ایک امتی کی اپنے نبی سے جو محبت ہے، تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر سے بھی محبت ہو۔
واہ واہ واہ،
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس جگہ ہجرت کر کے پہنچے ہیں ان سے محبت ہو،
صحیح۔
صحابہ کرام علی رضوان کے اگر ہم احوال کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں ہوتے صحابہ بھی وہاں پہنچتے۔
واہ،
مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچنا، اپنا سارا ساز و سامان، حالانکہ صحابہ میں وہ صحابہ تھے جو مکی زندگی اگر دیکھیں تو یہ شاہانہ زندگی گزار رہے، صدیق اکبر رضی اللہ،
بہت بڑا کاروبار بھی تھا، خاندان بھی تھا،
لیکن محبت رسول میں یہ چھوڑ کر پہنچے۔ اب ان صحابہ کرام علیہ رضوان سے اگر ہم غور کریں تو اب وہ کون سی چیز ہے جو حضور سے تعلق رکھتی ہو اور صحابہ اس سے محبت نہ کرتے ہوں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ جو بھی شے ہو، چاہے وہ جاندار بے جان، تمام چیزوں سے الفت اور محبت رکھا کرتے تھے۔ تو اہل بیت اطہار جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گویا جزو بدن ہیں،
واہ واہ واہ،
ان کے جگر کے ٹکڑے ہیں، ان کے آنکھوں کے نور ہیں، ٹھنڈک ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان ان مقدس ہستیوں سے محبت نہ رکھتے ہوں؟ اور اگر ہم قرآن پر نظر رکھیں، احادیث کریمہ میں غور کریں، تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے براہ راست
جی
ان کو خطاب فرمایا، اور گروہ صحابہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ دو حصوں میں ہیں۔ جو اہل بیت اطہار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو وہ اگر اہل بیت اطہار ہیں تو ان میں ایک وصف صحابیت کا بھی پایا جا رہا ہے،
صحیح،
اور صحابہ
اہل بیت بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت میں سے بھی ہیں، ایسی امام حسنین کریمین یہ اہل بیت بھی ہیں صحابی بھی ہیں،
صحیح۔
تو اب اگر ہم گروہ صحابہ میں دیکھیں تو جہاں وہ مہاجرین اور انصار یہ دو طبقے ملتے ہیں ہجرت کرنے اور مدد کرنے والوں کے اعتبار سے، تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مقدس ہستیوں میں دو گروہ ہیں، کچھ آپ کے اپنے رشتے دار ہیں اور کچھ رشتے دار نہیں ہیں،
صحیح۔
تو اگر ہم خلفائے راشدین کو دیکھیں تو ان کا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک نسبی تعلق قائم ہوتا ہے،
صحیح۔
تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تو ڈائریکٹ یوں حضرت عبد المطلب کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بن جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں تو وہ بھی چوتھی پانچویں پشت میں وہ بھی حضور سے ان کا نسب جڑ جاتا ہے، صدیق اکبر کا جڑ جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جڑ جاتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں ان کے تعلقات بہت بہترین تھے، اور قرآن پاک کی اگر آیت پہ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گروہ صحابہ کی آپس کی الفت اور محبت کو جس عظمت و شان سے بیان فرمایا ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت قرار دیا ہے،
صحیح۔
چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو اسلام لانے سے پہلے کی جو زندگی ہے اس زندگی کو بھی بیان فرما رہا ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو کہ جب تم اذ کنتم اعداءً آپس میں قبیلے قبیلے ایک دوسرے کے دشمن تھے اور یہ صدیوں قبائل کی دشمنی چلتی آ رہی تھی.
صحیح.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو یکجا کر دیا ہے, الفت اور محبت تمہارے دلوں میں پیدا کر دی ہے. اور آگے فرمائے نتیجہ کیا نکلا, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی نعمت کے طفیل تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جن صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت و شان اور رفعت یوں بیان فرمائے, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا, کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت جو تمہارے دلوں میں جو اس نے الفت پیدا کی ہے اس کے ذریعے بھائی بھائی بن گئے, تو اب یہ کیسے صحابہ کرام علیہ رضوان سے متصور ہو سکتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے کام نہ آتے ہوں.
صحیح.
یہ کیسے ایک دوسرے کی خبر گیری نہ کرتے ہوں. یہ ایک دوسرے پہ ظلم و ستم کی آندھیاں کیسے چلا سکتے ہوں. اگرچہ کتب تاریخ اس طرح کے من گھڑت واقعات سے بھری ہوئی ہے
جی.
کہ ان صحابی نے اہل بیت کے اس فرد کے ساتھ یوں کیا تو جی. اس نے یوں کیا.
بالکل, اگر تاریخی روایات اور حقیقت اور ثبوت پر آپ کیا فرمائیں گے, چونکہ مورخین نے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے.
بالکل,
اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں, ہم نے ہمارا جو معیار ہے ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو اوصاف قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں, احادیث کریمہ میں بھی بیان ہوئے ہیں, مورخین کی کتابوں میں بھی بیان ہوئے ہیں. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا ایسا ماخذ ہے جس پر مطلب دل جمے. تو یقیناً قرآن و حدیث سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو معاملات ہیں, آپس کی جو الفت اور محبت ہے, اس کو قرآن پاک بیان فرما رہا ہے. اب ہم قرآن کی آیات احادیث کریمہ کے برخلاف کتب تاریخ جس کے اندر من غلط واقعات بال اتفاق مطلب سارے واقعات جھوٹے ہوں غلط ہوں, کتب تاریخ کی ایک اہمیت ہوتی ہے, لیکن بہت سارے واقعات جو بالخصوص صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت و شان پہ جن واقعات سے حرف آتا ہے
جی.
تو ایسے واقعات کو ہم نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں دیکھنا ہے. تو یقیناً ان واقعات کی کوئی صداقت نہیں بنتی.
صحیح.
کوئی نہ کوئی قصہ گو جس کے دل میں اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی نگیٹو پوائنٹ ہے تو وہ ان کی کثر شان کر رہا ہے, تو کوئی صحابی سے ناراض ہو کے بیٹھا ہے تو وہ ان کی آنے والی امت کو آنے والے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے معاملات میں رخنا اندازی کرتا ہے. تاکہ پڑھنے والے کتاب پڑھیں گے تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو کتاب پڑھ کر اس رائٹر پر اعتماد کر کے جو واقعہ ہوا ہے سچا جھوٹا وہ کیسا بھی تھا وہ اعتماد کر کے اور بدگمانی پیدا کر لیتے ہیں. وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب آخری قرآن نازل فرمائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ ہیں, حضور صحابہ پر اتنا اعتماد فرمائیں, قرآن ان کی عظمت و شان کو بیان کرے, اہل بیت اطہار کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں جذبات ہیں ان کو اگر دیکھیں تو ان واقعات کی جو من گھڑت واقعات بیان کیے جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس کی تارے عنکبوت سے بھی بڑھ کر کوئی اہمیت نہیں ہے.
لیکن اگر دیکھا جائے تو اہمیت جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کو دی جائے گی, نہ کہ تاریخ لکھنے والوں کو. لیکن یہ اہمیت کیوں دی جائے اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں.
دیکھیں, قرآن اللہ کا کلام ہے.
ٹھیک.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کس کی؟
اللہ اکبر.
ومن اصدق من اللہ قیلا.
اللہ اللہ.
ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو مکہ مکرمہ ہجرت سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے, اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا, تو اس میں اہل بیت اطہار کے بھی افراد ہیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان بھی ہیں. ان سب نے رائے خدا میں اپنے مال خرچ کیے اور آگے ایک دوسرے کی مدد کی. قرآن فرماتا ہے اولئک بعضهم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں, رفیق ہیں. قرآن ان کی عظمت و شان, ان کی رفاقت, ان کا ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا بیان کرے. اسی طرح ایک آیت کریمہ میں سورہ فتح کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ, حضور کی رسالت کا بیان ہوا. آگے فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ پوری آیت کو اگر ہم دیکھیں تو عظمت صحابہ کو یہ آیت بیان کر رہی ہے. تو اس میں اہل بیت اطہار ہیں, صحابہ ہیں, سب والذین معہ کے اندر یہ سارے افراد آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سخت ہیں تو کفار پہ,
اللہ اکبر,
اور رحم دل ہیں تو آپس میں.
واہ واہ واہ.
قرآن ان کی رحم دلی کو بیان کرے, قرآن ان کا بھائی بھائی ہونا بیان کرے, اور کوئی مورخ ان کی عظمت و شان میں کوئی من گھڑت واقعہ بیان کرے, تو یقیناً کوئی بھی مسلمان ایسے من گھڑت واقعات کو لے کے ان مقدس ہستیوں کے بارے میں اپنے دل میں کوئی برائی اور بدگمانی کو جگہ نہیں دے گا,
نہیں دے سکتا. بہت اچھی خوبصورت بات کی ماشاءاللہ. اللہ کا کلام سچا, رب سچا, اس کا کلام سچا, اور بڑی پیاری اور خوبصورت آیت مبارکہ مفتی صاحب نے بیان کی. راشد بھائی کی طرف آئیں گے. راشد بھائی, یہ بتائیے گا کہ اہل بیت سے صحابہ اکرام علیہ رضوان سے سلوک, آپس میں ان کا جو سلوک تھا وہ کیسا روا رکھتے تھے؟
یہ ابھی جو بات چل رہی تھی اس پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی نے شرح فقہ اکبر منہ الروض الازہر میں یہ بات بیان کی ہے ابن دقیق العید رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے. یہ ایک علمی اعتبار سے ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں جو صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار سے متعلق ایسی روایات ہیں جن کو نہ عقل سلیم تسلیم کرتی ہے, نہ مومن کا مزاج تسلیم کرتا ہے, نہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں ان کی کوئی وقت ہے.
صحیح.
تو علماء نے یہاں اصول بیان کیا ہے کہ تاریخ سے اگر کوئی ایسا واقعہ آ بھی گیا ہے تو وہ موہوم ہے, مشکوک ہے.
صحیح.
یعنی اس کے صحیح ہونے میں وہم بھی ہے اور شک بھی ہے, لیکن صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی عظمت, ان کی شان کا بیان قرآن و حدیث سے یقینی طور پر تحقیق کے ساتھ ثابت ہے.
واہ.
اور کوئی عقل والا ایک موہوم اور مشکوک چیز کی وجہ سے یقین اور تحقیق کو نہیں چھوڑ سکتا.
فی ہی معافی.
جی جی. جو خود مشکوک ہے, جو خود موہوم ہے, تو موہوم اور مشکوک کو لے کر یقین اور تحقیق کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے, یہ محبت کیوں تھی, کس لیے تھی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. افضل ترین عمل کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت کرنا, اللہ کے لیے بغض رکھنا.
صحیح.
اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان کے ذریعے بھی اور اپنے پاک کردار کے ذریعے بھی اس کا اظہار فرمایا کہ محبت بھی رب کے لیے ہو اور بغض بھی رب کے لیے ہو.
صحیح.
ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ ادا فرمائیں, اور سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ اپنے غلاموں کو اپنی دعاؤں سے, اپنی نماز سے نماز جنازہ پڑھ کے انہیں نوازا کرتے تھے, ان کی بخشش کا سامان فرمایا کرتے تھے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنازے پر نماز نہ پڑھی. تو صحابہ کرام نے تعجب کے انداز میں بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ, آج سے پہلے ہم نے نہ دیکھا کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی جنازہ لایا گیا ہو اور آپ نے اس کی نماز ترک کی ہو, آپ نماز ادا فرماتے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ کان یبغض عثمان, یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا, ان سے دشمنی رکھتا تھا, فابغضہ اللہ, تو اللہ بھی اس سے دشمنی رکھتا ہے.
اللہ اکبر.
تو یہ البغض فی اللہ کی ایک مثال ہے کہ حضرت عثمان غنی سے جو محبت ہے, صحابہ سے جو محبت ہے وہ بھی اللہ کے لیے, اور ان کے دشمنوں سے جو بغض ہے وہ بھی اللہ کے لیے. تو صحابہ کرام کی جو باہم محبت تھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کی نسبت کے احترام کے لیے تھی. صحابہ کرام کے ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں, لیکن صحابہ کرام میں جو سر فہرست ہیں, جو انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ہیں, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی یہ صحابہ کی جماعت کے ایسے امام ہیں کہ امام کا ذکر کر دیا جائے تو سارے مقتدیوں کی ترجمانی ہو جاتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ایک عمل ذکر کروں گا, اسی سے اندازہ لگے گا کہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار اور بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت اور آپ کی نسبت کا کتنا ادب تھا. بخاری شریف کے الفاظ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارقبو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی اہل بیتہ او کما قال, کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کرو, ان کی تکریم اور احترام کرو ان کے اہل بیت کے معاملے میں. اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنی قرابت کے ساتھ صلہ رحمی فرماؤں. اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے بھی ظاہر ہے. حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے, کیونکہ جو میں روایت بیان کروں گا اس سے پہلے بھی ایک تمہیدی گفتگو ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے,
واہ واہ واہ,
ہم شکل مصطفیٰ, اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر قدموں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے, جس کو امام علیہ سنت یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا, صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا, خطے تو ام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ آپ کا چہرہ انور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا تھا, ایک مشابت آپ کو مشابت سوری حاصل تھی. اور بخاری ہی کے الفاظ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی مشابہ نہ تھا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اس فرمان کے تحت اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھتے ہیں. بخاری شریف کے الفاظ ہیں, حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, وحمل الحسنہ, کہ آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مدنی منع تھے اس وقت ان کو اٹھایا ہوا تھا, اور قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ نے شفا شریف میں الفاظ لکھے ہیں کہ وجعل الحسنہ علی عنقہی, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا, کیا عالم ہوگا, اور مولا علی وہاں موجود تھے. اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت سوری حاصل تھی, جس کا بیان حضرت علی نے بھی فرمایا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کو اپنے کندھے پر اٹھا کر فرمایا, بھی ابھی اس شہزادے پر میرا باپ قربان ہو, شبیہم بالنبی, یہ اللہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہیں, لیس شبیہم بعلی, اپنے والد کے مشابہ نہیں ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمان سنا, اور آپ کو خوشی بھی ہوئی, مولا علی قاری نے لکھا کہ آگے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بیان کیا گیا, آگے سے حضرت علی نے کیا کیا, وعلی یضحک, حضرت علی مسکرانے لگے.
واہ واہ.
اور مسکرانے کی وجہ کیا تھی کہ میرے شہزادے کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پیار سے پکار بھی رہے ہیں, اس کو اٹھایا بھی ہے.
واہ.
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ان کو مشابہت سوری حاصل ہے, حضرت امام حسن کی جو فضیلت ہے اس کو انہوں نے بیان فرمایا. یہ صحابہ کرام سے محبت کا ایک تعلق,
ماشاءاللہ, یہ صحابہ کا آپس میں محبت کا یہ انداز نظر آ رہا ہے کہ اہل بیت کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھے پر اٹھایا ہوا ہے. مگر عدنان چشتی بھائی, آج اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو ہمیں ایک عجیب سا ماحول نظر آتا ہے, کیا فرمائیں گے؟
جی یقیناً ہمارے ہاں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. صحابہ کرام علی مردوان میں تو آپس میں محبت, پیار, الفت, اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا کے لیے آپس میں تعلق اور رشتہ داری,
جی,
لین دین, سارے کے سارے معاملات ہوا کرتے تھے. ہمارے زمانے میں مادیت پرستی جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہے, یوں کہہ لیں,
جس شخص سے پرستی تھوڑا سا اگر ڈیفائن کر دیں,
یعنی جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے, جو چیز ہمارے فائدے کی ہو رہی ہوتی ہے, وہ مال کی صورت میں ہو, پراپرٹی کی صورت میں ہو, اور کسی صورت میں ہو, تو جو چیز ہمیں مل رہی ہوتی ہے, ہمارے ہاں عزت کا معیار, تعلقات کا معیار اسی پر قائم کیا جاتا ہے.
آنے والے کو ویلکم کہا جائے اور لینے والے کو جو ہے جواب نہ دیا جائے.
جی جی,
ایک اس کا انداز یہ بزنس کمیونٹی میں بہت زیادہ ملتا ہے. سیٹ جو ہے نا اپنے ملازم کو یہ تربیت کرتے ہیں کہ جو آنے والا دینے والا آئے تو اسے آپ نے چپ چاپ لے لینا ہے, اور جب کوئی لینے والا آئے تو اس کو کہنا ہے کہ سیٹ ابھی موجود نہیں ہے.
صحیح, تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسا ہی ہے. کسی شخص سے یعنی تعلقات کی جو بنیاد ہے وہ عام طور پر اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, حالانکہ یہ شریعت کے اندر محمود نہیں ہے, بلکہ جیسا کہ راشد بھائی نے حدیث پاک بیان فرمائی, اسی طرح اور بھی کئی احادیث مبارکہ ہیں جو ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ مسلمان جو ہے چونکہ آپس میں بھائی بھائی ہیں, تو اب خیر خواہی کا, محبت کا, الفت کا, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ غمخاری کا تعلق ہونا چاہیے, قطع نظر اس کے کہ کوئی شخص پیسے والا ہے یا نہیں, پیسے والا, منصب والا ہے, مقام مرتبے والا ہے یا نہیں دنیاوی اعتبار سے, قطع نظر اس کے صرف مقصود یہ ہو کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے اور میں نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اس تعلق پر اگر ہمارے جو ہے وہ تعلقات ہوں گے اس بنیاد پر, تو یقیناً پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی, بندے کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی نصیب ہوگی.
کچھ کالز بھی آئی ہوئی ہیں, وہ کالز دے دیجیے پلیز.
میں سر ضلع جان محمد ریاض بات کر رہا ہوں. سر میں ایک نعت سننا چاہتا ہوں, بس اب تو آخری دن ہے کہ مدینہ دیکھوں.
جی, بس تو اب ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. جی, ایک اور کال دے دیجیے پلیز.
راشد محمود احمدآباد سے یہ کہنا چاہیں گے راشد بھائی سے نعت سننی ہے, نعت کے ایک دو شعر سنا دوں. آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ.
راشد بھائی سے نعت سننی ہے. راشد بھائی نے جو شعر پڑھا تھا اگر وہی طرز میں سناتے. سبحان اللہ.
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ایک سینے تک مشابیک وہاں سے پاؤں تک, ایک سینے تک مشابیک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین کے جاموں میں ہے نیما نور کا, حسن سبتین کے جاموں میں ہے نیما نور کا. صاف شکل پاک گئے دونوں کے ملنے سے آیا, صاف شکل پاک گئے دونوں کے ملنے سے آیا. خط تو میں لکھا ہے یہ دوبر کا نور کا, خط تو کا نور کا. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا, گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا.
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. مصطفیٰ آپ کی جانب بڑھیں گے. خلفۂ راشدین کی مولا کائنات مولا علی مشکل کشا سے متعلق محبت کا جو ایک واقعہ ملتا ہے, اگر وہ واقعہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کو لیے.
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی صاحبزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی نکاح کے لیے مختلف شرفائے قریش کی طرف سے پیغامات آئے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا. تو جو حکم ربی تھا ان کے نکاح کے حوالے سے گویا اس کا انتظار تھا.
ٹھیک.
اب صحابہ کرام علی رضوان نے اس بات پہ غور کیا کہ حضرت علی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی بھی ہیں.
صحیح.
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا بچپن گزرا ہے.
صحیح.
ان کی جوانی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں میں ہیں. بڑے
گویا تربیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں.
جی. تو اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ان سے بہتر کوئی جوڑا نظر نہیں آتا. تو اب ان کا ذہن بناتے ہیں کہ یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس معاملے میں کچھ عرض کریں تو ان کا معاملہ ہو سکتا ہے ہو جائے. چنانچہ صحابہ کرام علی رضوان نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں ہستیاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں, اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی باغ میں آپ کام کر رہے تھے.
صحیح.
اور ان صحابہ کرام علی رضوان کا یہ حضرت صدیق اکبر, حضرت عمر, حضرت عثمان غنی, یعنی یہ جب بھی ایک کا نام لو تو دوسرا اس کے ساتھ نام آتا ہی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات رہتے بھی ساتھ تھے, ان کے مزاج بھی ایک جیسے تھے, اور اہل بیت اطہار سے محبت کتنی تھی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہونا ہے تو حضرت علی میں ہمت نہیں ہو رہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کہنے کی، تو تھوڑا ان کو ہم زور دیتے ہیں، ان کا ذہن بناتے ہیں،
صحیح
یہ پہنچتے ہیں. اور ان کی ذہن سوچ یہ تھی کہ اگر کوئی مالی اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی عذر ہوگا تو ہم وہ عذر بھی ان کا دور کر دیں گے اور ان کی بھرپور طریقے سے مدد کریں گے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور ان کا ذہن بناتے ہیں کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا ہے اور اپنی اس خواہش کا اظہار کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن بن جاتا ہے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ یعنی نکاح کے حوالے سے آپ کے اخراجات وغیرہ یہ کیا ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ نکاح ہوگا تو نان نفقہ مہر یہ سب چیزیں تو مقرر ہوتی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ زرہ ہے میرے پاس، تو وہ زرہ بیچ کر مہر کا اور اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کرنا تھا.
صحیح، صرف ایک زرہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں،
ایک زرہ اور ایک سواری کا جانور. تو اس حوالے سے زرہ جو ہے وہ بیچیں، اس کے ذریعے شادی کی کچھ تیاریاں جس طرح ہوتی ہیں وہ کرنی ہوں گی. تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ بیچی.
صحیح،
زرہ کس کو بیچی، کتنے کی بیچی، یہ پوری ڈیٹیل. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں اور ان کی زرہ کو خرید لیتے ہیں.
ٹھیک،
اور بعض روایت کے اندر آیا کہ 400 درہم میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو خریدا.
صحیح،
اور ایک روایت کے اندر یہ 480 درہم میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زرہ خرید لی.
صحیح،
اب زرہ خریدنے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی سے محبت دیکھیں کیسی ہے. زرہ خریدنے کو تو خرید لی اور اس کے جتنے 480 درہم بنتے تھے وہ حضرت علی کو پیش بھی کر دیے تاکہ وہ شادی کی اس میں تیاری کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابو حسن، لست اولا بالدرع منکا، یہ زرہ جو ہے نا، اس زرہ کا میں آپ سے زیادہ حقدار نہیں ہوں.
اللہ اکبر، خریدی بھی خود ہے،
خریدی بھی ہے اور پیسے بھی دے چکے ہیں. اب اس کے بعد زرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر گویا یہ فرما رہے ہیں کہ اے ابو الحسن، اس زرہ کا مجھ سے زیادہ آپ حقدار ہیں. اور وانت اولا بالدراہم منی، اور جو درہم ہیں وہ درہم کے بھی آپ زیادہ اس وقت حق رکھتے ہیں. تو یوں آپ نے جو درہم تو دے دیے تھے، زرہ خرید لی تھی، وہ زرہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی، ان کو گفٹ کر دی، ہدیہ کر دی. اب یہ درہم لے کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آتے ہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے جو دراہم رکھ دیے، حضور نے ایک مٹھی بھری دراہم کی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اس سے خوشبو کا اہتمام کرو، خوشبو لے کر آ جائیں. پھر مزید دو مٹھیاں بھری، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید جہیز کے ساز و سامان کے حوالے سے کہ آپ جائیں اور ان سے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو جہیز ہوگا اس کا اہتمام کریں، یعنی ساز و سامان جو ضروری ہوتے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اہتمام کیا. اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اطلاع دی کہ گویا میرے پاس تو زرہ تھی، زرہ جیسے گئی تھی زرہ واپسی بھی آ گئی، 480 دراہم کا بھی اہتمام ہو گیا. اور یہ سارا انداز کیسے بنا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھ سے ایک محبت تھی اور ان کا یہ میرے ساتھ ایک اچھائی اور بھلائی کا معاملہ تھا. تو روایت میں آتا ہے فدعا، جب یہ خبر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی کہ یہ اہتمام کیسے ہو گیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فدعا علی عثمان بدعوات بہت ساری سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائیں. تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان ایک دوسرے کی خوشیوں میں کہ کسی کی شادی ہو دوست کتنے خوش ہوتے ہیں،
اس کی مدد کریں،
اس کی مدد. تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی دوست ہے ہم اس کی دوست کی شادی کرنے میں کتنا خوش ہوتے ہیں، حصہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں.
لیکن آج کل تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوست پر بوجھ بنایا جاتا ہے، دوست کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، اچھا بھائی تم نے جہاں سے شیروانی بنانی ہے میرے کپڑے بھی، چونکہ میں تمہارا سائڈ فرینڈ ہوں تو میرے کپڑے بھی تم نے بنوا کر دینے ہیں. اب یہ جو معاملات ہیں اس قسم کے انداز ہمارے معاشرے میں دیکھے جاتے ہیں، کیا فرمائیں گے اس قسم کے معاملات کرنے والوں؟
کے معاملات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ اگر ہم غور کریں، یہ بھی گویا ایک طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مولا علی کے سائڈ فرینڈ ہی ہوئے نا.
جی،
اور آگے چل کے ان کا جو رشتہ تھا آپس میں وہ کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک نہیں یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں تشریف لائی تھی، ان کا آگے جو رشتہ ہے وہ ہم زلف والا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہم زلف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ابھی ہوئے نہیں تھے لیکن بننے والے تھے، تو ان کی کتنی مدد کر رہے ہیں بجائے ان پہ بوجھ بننے کے، ان کے لیے کشادگیاں کر رہے ہیں.
آج کل تو کمپٹیشن کا دور ہے، آج کل جناب میں اس گھر کا داماد ہوں تو اب اگلا جو داماد آئے اس کو نیچے دکھانا یہ سب سے بڑی میری پرائیورٹی ہوگی. میں شان والا، میں شوکت والا، بڑا بزنس رکھنے والا، بڑی کاروبار کرنے والا، بڑی کار والا، بڑے گھر والا، جب تک یہ اس کو ریئلائز نہیں کروائیں گے تب تک وہ ہم سے نیچے نہیں رہے گا. یہ انداز ہمارے معاشرے میں تو دیکھا جاتا ہے.
یہ اسلامی تعلیمات کا یہ خلاصہ نہیں ہے، خلاصہ یہی کہ ہر ایک مسلمان کی اپنی ایک عزت ہے.
سبحان اللہ.
غریب ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. یہ امیری غریبی یہ سب عارضی چیزیں ہیں، فنا ہونے والی چیزیں. آج اگر کوئی غریب ہے کل کچھ سالوں بعد وہ امیر ہو سکتا ہے، آج کوئی امیر ہے چند سالوں مہینوں بعد کوئی غریب ہو سکتا ہے. تو امیری غریبی آنے جانے والی چیز ہے، مال آنے جانے والی چیز ہے. اصل ہے اسلام، اسلام کا نام باقی ہے، مسلمانوں کی عظمت و شان باقی ہے. تو مسلمانوں کو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہیے جو احادیث مبارکہ میں المسلم اخو المسلم لا یظلم ہو، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے، ولا یسلم ہو اور نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا مفتی صاحب، جو آپ نے جہیز کی بات کی کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جہیز جو تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا اہتمام کیا، اگر اس جہیز کی بھی کچھ تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیا جائے کہ وہ کس قسم کا جہیز تھا. آج دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری شادیاں صرف جہیز کی وجہ سے روک دی جاتی ہیں، چونکہ لڑکی والوں کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہوتا اس لیے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی.
فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے جو جہیز کا ساز و سامان کا انتخاب کیا گیا تھا تو اس میں کئی ایک صحابہ کی ڈیوٹی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لگائی تھی کہ آپ نے خریداری کرنی ہے.
صحیح.
اور خریداری کے حوالے سے جب بتایا جاتا بھائی یہ سامان لائیں، اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پسند آتا تو اس کو برقرار رکھتے ورنہ واپسی کروا دیتے. اب یہ غور کریں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کتنی یعنی
محبت
خواہش ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ کا یہ رشتہ قائم ہو جائے اور یہ رشتے میں کتنی صحابہ خوشی محسوس کر رہے ہیں. تو اب جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی سے، جو پسند سے، جو آپ کا جہیز کا ساز و سامان تیار ہوا اس زمانے کے حساب سے وہ ایک اچھا جہیز کا اہتمام تھا. تو اس میں تھا ایک قمیض، ایک اوڑھنی، ایک خیبری سیاہ چادر، ایک بنی ہوئی چارپائی، بستر کے دو گدے، ایک گدا کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا اور دوسرا بھیڑ کی اون سے، اسخر گھاس سے بھرا ہوا ایک بالین، ایک اونی کپڑا، ایک چمڑے کا مشکیزہ، دودھ کے لیے ایک لکڑی کا پیالہ، ایک گھڑا اور چند مٹی کے کوزے. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان چیزوں کو اٹھایا اور صحابہ کرام علیہم رضوان جو جہیز کا ساز و سامان جس کو ہمارے عرف میں
بری کا سامان کہتے ہیں،
تو اس طرح کی چیزیں جب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کے سامنے رکھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایک چیز کو اٹھا کر ملاحظہ فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ میری اہل بیت پر ان چیزوں میں برکت عطا. تو یوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی کی شادی میں ان خلفائے ثلاثہ جو پہلے گزرے، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، گویا ان کو کتنی خوشی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اپنی چہیتی صاحبزادی کے نکاح میں کن افراد کے شرکت کرنے کی تمنا تھی. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ادعو لی ابا بکر و عمر و عثمان و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن وقاص و طلحہ و زبیر. آگے دیگر صحابہ کرام علی رضوان کا ذکر فرمائے کہ ابو بکر کو بلا لو، عمر کو لے آؤ، عثمان کو لے آؤ اور سعد بن ابی وقاص، طلحہ.
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ نام لے کر،
یہ عشرہ مبشرہ کے ذلیل القدر صحابہ ہیں جن کا نام لے لے کر جنت قرار دیا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تقریب نکاح میں ان حضرات کو بالخصوص مدعو فرمایا، جس کو ہم کہتے ہیں دعوت پیش کرنا. تو آدمی کارڈ کس کو دیتا ہے؟ اب اس زمانے میں کارڈ کا سسٹم نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنا ایک قاصد بھیجا کہ ابو بکر کو، ان ان افراد کو بلا لو. جب یہ سب حضرات بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ امرنی. یہ جو ان دونوں کے درمیان جو عقد نکاح ہونے والا ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا تھا. تو فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے ان ازوج فاطمہ من علی ابن ابی طالب، کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دوں. فاشہدوا انی قد زوجتہ، تو تم سب گواہ ہو جاؤ میں نے ان کا نکاح ان سے کر دیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ خاتون جنت کونین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو جہاں کے والی، آپ کی پیاری شہزادی، آپ کا عقد کس طریقے سے ہوا مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز سے بتایا. عدنان چشتی بھائی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہاں پر جہیز بیان کیا گیا، کونین کی والی کی شہزادی ہیں، لاڈلی پیاری بیٹی ہیں، اور جہیز ایسا ہے کہ جسے کہا جائے کہ چند چیزوں پر مشتمل ہے. آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسی ڈیمانڈ بنتا جا رہا ہے کہ لڑکی والے لڑکے والے باقاعدہ ایک دوسرے سے ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ دیں گے تو یہ شادی ہوگی، آپ ہمیں اس کے بدلے یہ دیں گے تو یہ شادی ہوگی. کیا کہیں گے اس معاشرے کے اس پہلو پر؟
یہ جو طریقہ کار ہے یوسف سلیم بھائی، اسے جو لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں اگر بعد میں ان سے پوچھا جائے تو وہ بھی اسے برا ہی سمجھتے ہیں کہ یہ انداز درست نہیں ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دین سے دوری کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ پروان چڑھ رہے ہیں.
دوسروں کی باری میں تو برا لگتا ہے لیکن اپنی باری میں تو یہ درست لگتا ہے.
جی حالانکہ وہ ہوتا درست نہیں ہے، پھر بھی وہ غلط. یوں مطالبے کرنا اور پھر اپنا ایک فہرست جو ہے جاری کر دینا کہ فلاں فلاں چیز چاہیے، بلکہ اس طرح کے بھی واقعات ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ مطلوبہ چیز نہیں ملی. مثال کے طور پر گاڑی کی ڈیمانڈ کر دی دولہا نے، مجھے گاڑی چاہیے جی، نہیں ملی تو رشتے سے انکار کر دیا،
بارات واپس لے کے چلے جاتے ہیں،
بارات واپس چلے گی. بالکل ایسے ایسے ہوتا ہے. تو یقیناً یہ ظلم اور زیادتی ہے، اور بلکہ بعض صورتوں میں تو یہ رشوت والا معاملہ بھی بن جائے گا. اور اس طرح مطلب جو ہے وہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ جس رشتے کی بنیاد پہلے ہی مادی چیزوں پر ہے، مال پر ہے اور دوسرے کی جیب پر نظر رکھی ہوئی ہے، تو وہ آگے چل کے کتنا چلے گا، یا اس کے اندر محبت پیار جو چیز جو شریعت کو مطلوب ہے وہ کہاں سے آئے گی. اس لیے رشتے کی بنیاد تو جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ تو دین پر ہونی چاہیے. یہ جو دنیاوی اعتبار سے ظاہری چیزوں پر بنیاد رکھ کر جو رشتے جو عمارتیں کھڑی کی جاتی ہیں وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی، کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی سے عزت بنانے کے لیے کسی عورت سے اس لیے شادی کرتا ہے نکاح کرتا ہے کہ اسے عزت مقام مرتبہ ملے گا، فرمایا کہ وہ عزت چلی جانے والی شے ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندے کو ذلیل کرے گا. اور فرمایا کہ جو مال کی وجہ سے کسی سے نکاح کرتا ہے تو وہ مال چلا جائے گا بلکہ وہ غربت جو ہے اس کی طرف بڑھے گی. اس طرح کی وعیدات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. تو حسب نسب کو دیکھ کر، یعنی بڑے نسب کی کا کوئی ہے شخص تو اس سے نکاح کیا جائے، مال و دولت میں زیادہ ہے اس لیے نکاح کیا جائے، نہیں، بلکہ صورت و سیرت کے ساتھ ساتھ اس کا دیندار ہونا، اس کو جو ہے وجہ ترجیح بنایا جائے، اور یہی شریعت کے اندر محمود اور مطلوب.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. راشد مدنی بھائی کی جانب آئیں گے. جی جی،
جیسے اب یہ جہیز کے حوالے سے کہا ہے نا، تو غور کریں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب حضرت علی نے اپنا مدعا پیش کیا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے جو نکاح کے اخراجات جو چیزیں ہیں تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ذمے لگائی تھی، اور جو انہوں نے اپنی زرہ بیچی، زرہ بیچنے کے بعد جو آنے والی رقم تھی، یہ گویا شادی کا خرچہ ایک دولہا، کیونکہ اسی کے گھر میں ایک دلہن نے آنا ہے، تو جو جہیز کا سامان وہ کن پیسوں سے آیا تھا؟
دولہے کے پیسوں سے آیا تھا.
تو اس سے وہ غور کر لینا چاہیے کہ لڑکی اگر شرعی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو نکاح کرنے کے معاملے میں عورت پر کوئی مال لازم نہیں ہوتا، مہر شوہر پہ لازم ہوتا ہے، عورت پہ لازم نہیں ہوتا.
ٹھیک،
نان و نفقہ شوہر پہ لازم ہوتا ہے، عورت پہ نہیں ہوتا کہ اپنے شوہر کو پالے گی، شوہر پہ لازم ہوتا ہے کہ عورت کا نان نفقہ اس کو.
یہاں تو بالکل الٹا معاملہ ہے، جب تک دولہے کا لباس لڑکی والے بنا کر نہ دیں جب تک تو رشتہ قائم نہیں ہوتا. نہیں جناب، دولہا نے جو اس دن ڈریس پہننا ہے وہ لڑکی والوں کی طرف سے ہوگا، جو دعوت ہوگی وہ لڑکی والوں کی طرف سے ہوگی، جو جہیز ہوگا وہ لڑکی والوں کی طرف سے ہوگا، جو بیڈ سیٹ دیا جائے گا وہ لڑکی والوں کی طرف سے ہوگا، جو کپڑے ہوں گے وہ لڑکی والوں کی طرف سے ہوں گے.
اب یہ ہمارے جو حالات جو آپ نے اتنی تفصیل بیان کرے، اس معاملات نے، اس پوری فہرست نے ہمارے ہاں شادی کے عمل کو کتنا مشکل بنا دیا.
اللہ اکبر.
یعنی کئی ماں باپ جن کی بچیاں، ان کی حسرتیں بڑھتی جا رہی ہیں کب ان کے رشتے آئیں تو ہم ان کا نکاح کریں، وہ صرف کیا کیوں رکے ہوئے ہیں. لڑکیوں کا حسن جمال سب کچھ ہوگا، عزت معاشرے میں ہوگی، لیکن وہ غریب ہے، وہ جہیز نہیں دے سکتا. اور جو بھی آ رہا ہے وہ رشتے آتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں آتے ہوں گے، رشتے آ رہے ہیں، لیکن جب چائے پیالے ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں تو غریب غربا دیکھیں گے، کیا دے گا یہ، کماتا اتنا ہے.
اوقات تو گھر کا ماحول دیکھ کر ہی واپس لوٹ جاتے ہیں.
جی
یہ بھی ہوتا ہے کہ بیٹھے گھر میں بات ہی نہیں کی، جس پوائنٹ کے لیے آئے تھے، جس چیز کے لیے آئے تھے اس پر ڈسکس ہی نہیں کی، گھر کا ماحول دیکھا کہ جناب یہاں تو کمانے والا اکیلا باپ ہے، چار چار بیٹیاں پیچھے رکھی ہوئی ہیں، تو اب جناب یہ ہمیں کیا دیں گے، کیا لیں گے خود کھانے کے. یہاں پر تو
یہاں پہ شادی کر دی
جی
اپنے بیٹے کی، تو اب یہ تو بیچارہ تین چھوٹی سالیوں کی شادی بھی اسی کے ذمہ
آ جائے گی.
اب اس چکر میں بیچاری کئی لڑکیوں کے رشتے منگنیاں ہونے کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں. ابھی حالیہ دار الافتاء اہل سنت میں اس طرح کے مسائل لوگ آ رہے ہیں، طلاق تک نوبتیں پہنچ چکی ہیں. اب جیسے ایک کیس آیا، نام تو میں نہیں لے رہا کس کا ہے کیا ہے، تو ایک کیس آیا جس میں عورت ایک پروفیسر لیکچرار اور اس کو کالج یونیورسٹی سے ٹھیک ٹھاک فراغت کے بعد ملا مال و اسباب جو بھی ہوتا ہے، اسی طرح اس کا اپنا مکان ذاتی، اب شوہر اور اسی طرح کئی تولے سونے اس عورت کی اپنی ملکیت تھی، اس نے اپنے میکے میں رکھوائے تھے. شوہر کا ایک ہی مطالبہ، وہ سارا سامان لے کر آؤ.
ٹھیک،
کیوں لے کر آؤ؟ کہہ رہا مجھے تمہارے مال میں کوئی وہ نہیں ہے،
دلچسپی نہیں ہے، لیکن یہاں رکھو.
لیکن یہاں رکھو. اب عورت کو ڈر خوف کے، میں اب 65 تقریباً عمر اتنی تھی کہ میں 65 سال کی ہو چکی ہوں اور اب یہ میرے مرنے کا ہی انتظار ہے، یہاں تو قبضہ ہو جائے گا. بالآخر اسی مال کی کھینچم تانی نے 31 سالہ یہ نکاح کا
جو گھر جو ہے وہ
چلا، اور اب دونوں بڑھاپے کی اس دہلیز پر ہیں کہ طلاق بھی ہو گئی اور دونوں پریشان ہیں. صرف کیا ہے؟ مال،
لالچ
کہ عورت سے مال چاہیے تھا. اب وہ عورت کے اپنے جذبات تھے کہ تم نے مال طلب کر کر کے آج دیکھو رشتہ 31 سال بعد ختم کروائی دیا.
اللہ اکبر.
ایک آدمی اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میری ذمہ داری ہے عورت کو اس کا حق، نان، نفقہ، اور جو مالی اعتبار سے عورت کی ضروریات ہیں وہ مرد پوری کرے گا.
جی
عورت پہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے جہیز کا اتنا پورا لاکھوں لاکھ کا خرچہ وہ شوہر کے گھر لے کے جائے. یہ جو ٹرینڈ بن چکا ہے اس نے شادیاں مشکل کر دی ہیں. شادی کرنا انتہائی آسان اور سادگی کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن سادگی کو ہم نے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ لڑکے بھی کما رہے ہیں، لڑکیاں بھی کما رہے ہیں.
بولڈ اسٹیپ لینا ہوں گے، اس پر فیصلے کرنا ہوں گے، بالخصوص برادری کے وہ بڑے لوگ جو معاشرے میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی منصب عطا فرمایا ہے، عزت عطا فرمائی ہے، وہ بولڈ اسٹیپ لیں، اپنے گھر میں ہونے والی شادیوں کو سادگی کے ساتھ کمپلیٹ کریں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر ہمارے معاشرے میں سادی شادیاں ہونا شروع ہوں گی. تو انشاءاللہ یہ جو برائی ہے کہ جہیز کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی، انشاءاللہ اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. ایک بار پھر راشد بھائی کی طرف آتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ہیں، جب ان کے یہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں پر نام رکھا جاتا ہے، تو یہ ہمیں کیا درس دیتا ہے ہمارے معاشرے پر، اور ہم پر اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟
یہ تو حدیث پاک میں بھی ترغیب موجود ہے کہ انبیاء کے ناموں پر اور صالحین اللہ کے نیک بندوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے جائیں.
صحیح.
علامہ علی قاری نے اس بات کو ڈسکس کیا ہے، امام علیہ سنت نے بھی فتح اور رضویہ میں ذکر کیا کہ آسمان سے نام نازل ہوتے ہیں، یعنی انسان کا جو نام ہوتا ہے وہ اس کی شخصیت، اس کی طبیعت اور مزاج پر اثر انداز ہوتا ہے. جیسا نام ہوتا ہے یا جس نسبت سے نام ہوتا ہے اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیب موجود ہے کہ صالحین اچھوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے شہزادگان کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام سے لکھے اور منسوب کیے، تو یہ اس بات پر بالکل واضح دلیل ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بزرگ سمجھتے تھے، صالحین سمجھتے تھے، اللہ کے نیک بندے سمجھتے تھے، اور ان کی برکت اپنی اولاد میں داخل کرنے کے لیے ان کے نام سے اپنے ناموں کو منسوخ فرماتے تھے. اور یہ محبت کا جو تعلق ہے صحابہ کرام کی طرف سے بھی تھا اور اہل بیت اطہار کی طرف سے بھی تھا, اور یہ محبت بھی تھی اور عقیدت اور احترام بھی تھا, اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا پانے کے لیے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ایک دوسرے کو وسیلہ بناتے تھے. بخاری شریف کی میں روایت بیان کرنا چاہوں گا. پہلے میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کی حکایت ذکر کی, اب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں ان کا واقعہ ہے کہ جب آپ کا عہد خلافت تھا تو قحط سالی ہوئی, بارش کا جو تھا معاملہ وہ موقوف ہوا, تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جن کی وجہ سے اور جن کے وسیلے سے کائنات کو نعمتیں ملتی ہیں, تو صحابہ کرام کا یہ انداز تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے بارش طلب کیا کرتے تھے. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب یہ معاملہ ہوا تو آپ نے کیا کیا, رب کی بارگاہ میں دعا کی. دعا کیا کرتے ہیں, اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے, فتسقینا, تو تو ہمیں بارش عطا فرماتا تھا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے, حضور کا واسطہ بھی ہے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اہل بیت میں بھی منتقل ہے. تو پھر عرض کرتے ہیں, وانا نتوسل الیک بعمی نبینا فسقینا, یا اللہ ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, بارش عطا فرما. راوی کہتے ہیں فیسقون, تو انہیں بارش عطا کر دی جاتی.
واہ 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 واہ.
خلیفہ ثانی کا عمل دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرنی ہے, رب تبارک و تعالیٰ کی جناب سے بارش کا سوال کرنا ہے, تو وسیلہ کس کو پیش کرنا ہے, اہل بیت کے فرد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب کو.
واہ واہ واہ.
اسی طرح ایک اور حکایت جو قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی نے شفا شریف میں ذکر کی, کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم دین تھے, قرآن کا بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے, صحابی رسول تھے, لیکن یہ استاذ تھے حضرت عبداللہ بن عباس کے. یہی حضرت عباس حضور کے چچا ہیں, ان کے جو شہزادے ہیں عبداللہ بن عباس یا جن کو ابن عباس کہا جاتا ہے, ان کے یہ استاذ تھے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا عالم کیا ہے اور مقام کیا ہے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ وضو کے لیے پانی رکھا قضاء حاجت سے فراغت کے بعد, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعا سے نوازا, اللہم علم الکتاب, اور ایک روایت کے الفاظ ہے اللہم علم التاویل, یا اللہ ابن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما. تو یہ دعائے مصطفیٰ کی برکت تھی کہ صحابہ کرام کے دور سے لے کے آج تک حضرت عبداللہ بن عباس کو امام المفسرین کہا جاتا ہے, ابر الامہ, یعنی مفسرین کے امام ہیں, قرآن کا علم جاننے والے ہیں. لیکن یہ حضرت زید بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے. اب قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا زید بن انصاری ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب والدہ کا انتقال ہوا اور آپ نے اپنی والدہ کا جنازہ ادا فرمایا, تو نماز جنازہ سے فراغت کے بعد آپ کے پاس جانور لایا گیا سواری کے لیے. تو حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں, اہل بیت کے فرد ہیں, یہ اپنے استاد حضرت زید بن ثابت جو حضور کے صحابی ہیں ان کے لیے ایک ادب اور تعظیم کا کیا فعل کرتے ہیں. راوی کہتے ہیں فجاء ابن عباس, حضرت ابن عباس جو حضور کے چچا کے شہزادے ہیں, یہ آتے ہیں, فاخذ برکابہ, زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی رکاب کو تھام لیتے ہیں. اب اگرچہ وہ استاد تھے لیکن صحابہ کرام کے دل میں اہل بیت کی تعظیم اور ان کا ادب تھا. حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے, آپ دور ہو جائیے, آپ نے یہ رکاب کیوں تھام لی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, اپنے استاد سے کہتے ہیں, ہا قضا نفعل بالعلماء, ہم اہل بیت علماء کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں. یعنی یہ اہل بیت کی صحابہ کرام سے محبت تھی. پھر استاد حضرت سیدنا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ استاد ہیں لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں. نسبت مصطفیٰ کا پاس کرتے ہوئے استاد صاحب اپنی سواری سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور حضرت ابن عباس اپنے شاگرد کے ہاتھ چومتے ہیں اور اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا صلی اللہ تعالی وسلم, اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ ایسا عمل کرنا ہے.
اللہ اکبر. عدنان بھائی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد کے لیے بھی دعا فرمائی تھی جب قبر میں تدفین کیا, وہ دعا کیا تھی ذرا یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں.
سبحان اللہ. نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے گھر آپ کی زندگی کا ایک مبارک حصہ گزرا تھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی والدہ جو تھیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ میری والدہ کے بعد میری والدہ ہیں، میری تربیت کرنے والی ہیں، میرا خیال رکھنے والی ہیں۔ جب ان کا وصال مبارک ہوا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے کئی عمل کیے ان کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان سے قبر کھودنے کا حکم ارشاد فرمایا اور پھر جب وہ قریب تھی کہ مکمل ہو جاتی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قبر کے اندر لیٹ گئے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم، اور اپنی قمیض مبارک جو تھی وہ کفن کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک دعا بھی کی، وہ دعا بھی انشاءاللہ الرحمن عرض کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ قبر کے اندر لیٹے اس کی کیا وجہ تھی؟ اپنی قمیض کفن کے لیے عطا فرمائی اس کی وجہ کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں لیٹا اس لیے تھا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری برکت سے ان کی قبر کو وسعت عطا فرمائے، کھلا کر دے۔ اور اپنی جو ہے قمیض کیوں عطا فرمائی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے مامون۔
اللہ اکبر۔
اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اغفر لی امی فاطمہ بنت اسد، یا اللہ تبارک و تعالیٰ میری والدہ کے بعد میری والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی مغفرت فرما، فاغفر له ذنبه، یا اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، ووسع علیہا مدخلہا، مولا ان کی قبر کو ان کے لیے وسیع و عریض فرما دے۔ اور آگے پھر ایک جملہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میرے وسیلے سے، والانبیاء الذین من قبلی، مولا مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کے وسیلے سے ان کی قبر کو وسیع،
اللہ اکبر،
ان کے گناہوں کو بخش دے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے آپ کی اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان صحابیات پر، اور بالخصوص سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جو والدہ ہیں، ان پر نبی پاک علیہ السلام کی شفقت تھی۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو ایک ایسی محبت، ایک ایسی الفت کے اندر آپ نے پھرو دیا تھا، انہیں ایسا بندھن عطا کیا تھا محبت کا کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل کمالات بیان کرتے ہوئے بھی اس بات کا خیال فرمایا۔ بارہا ایسا ہوا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہا صدیق اکبر کی عظمت کو بھی بیان فرمایا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عظمت کو بھی بیان فرمایا، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ چاروں کی محبت کو، اہل بیت میں سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شامل ہیں اور تینوں خلفاء راشدین شامل ہیں، ان کی اکٹھی عظمت کا اظہار فرمایا، یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور امت کو درس دیا کہ ان چاروں کے ساتھ، بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان سب کے سب اور اہل بیت اطہار سب کے سب، ان سب کے ساتھ تعلق اور محبت ان کے اندر بھی تھا، اور ان کے ساتھ جو دونوں کو ماننے والا ہے اور کما حقہ ماننے والا ہے وہ کامیاب و کامران ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جو حوض کوثر عطا فرمائے گا، ارشاد فرمایا اس کے چار ارکان ہیں، چار پلر ہیں، چار ستون ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک اللہ تبارک تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائے گا، ایک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائے گا، ایک علی المرتضیٰ کو عطا فرمائے گا، ایک عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو صدیق اکبر سے تو محبت رکھنے والا ہے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بغض و اناد رکھتا ہے، ارشاد فرمایا سیدنا صدیق اکبر اسے حوض کوثر سے سیراب نہیں فرمائیں گے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسی طرح فرمایا جو علی المرتضیٰ سے بغض رکھنے والا ہے، عثمان غنی سے محبت رکھنے والا ہو، ارشاد فرمایا عثمان غنی ایسے بندے کو میرے حوض سے سیراب نہیں فرمائیں گے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اور ان میں جو محبت الفت تھی، یہ آپس میں اس محبت کو بیان فرمایا کرتے تھے، عظمت کے ایک دوسرے کے گیت گایا کرتے تھے، گن گایا کرتے تھے، بتاتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور وجد ریاف کی کہ اپنے والد صاحب سے، بابا جان آپ علی المرزا کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، کثرت سے دیکھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے چھپایا نہیں، عظمت کی بات کی، اپنی بیٹی کو بتائی اور بیٹی نے پھر کائنات میں سب کو بتائی، یعنی روایت کیا گیا اس کو حدیث پاک کو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، فرمایا علی المرتضیٰ کے چہرے کو اس لیے دیکھ رہا ہوں، میں نے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان نظر الی وجه علی جن عبادہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، فرمایا اس لیے علی المرتضیٰ
اللہ اکبر۔
اور سیدنا علی المرتضیٰ کیا فرماتے ہیں، صحابہ میں کیسی محبت ہے، کیسی الفت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب تم صالحین کا ذکر کرو، نیک بندوں کا ذکر کرو، تو ان میں فاروق اعظم کا ذکر ضرور کیا کرو۔
سبحان اللہ، سبحان
یہ اللہ محبت ہے، یہ الفت ہے۔
اسی لیے تو ہم کہا کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔
ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔
وہ اصحاب نبی سے پیار ہے، اپنا بیڑا پار ہے۔
یوسف بھائی، جیسے ابھی عدنان چشتی بھائی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی عظمت اور رفعت شان کا بیان کرنا کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ایک جو فرمان رسول سنا اس کو سنا دیا، اگر ان کے دلوں میں کوئی ایسی کدورتیں ہوتی تو کسی کی عظمت، اگر مجھے راشد بھائی سے اگر کوئی ایسا ہے تو ان کی عظمت جو مجھے پتا ہے میں چھپاؤں گا، کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان ایک دوسرے کی عظمتوں کا اظہار کرتے تھے، اور کیوں نہ کرتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کی رفعت اور عظمت کا بیان کر رہے ہیں ان کو کوئی چھپا ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کی عظمت بیان کر رہے ہیں، تو سیم ایسا ہی ایک واقعہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جاتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر آ رہے ہیں۔
صحیح،
اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا کہ ہذانی سیدہ کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، یا علی لا تخبرهما۔ ایک روایت کے اندر فرمایا گیا کہ لا تخبرهما یا علی ما داما حیین۔ خلاصہ اس روایت کا یہ ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اور یہ صحابہ کی ان بالخصوص ان دونوں ہستیوں کی یہ طبیعت تھی جس میں خوشبو سونگتے سونگتے پہنچ جاتے، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سب سے پہلے تلاش کر لیا کرتے تھے۔
اللہ اکبر،
تو یہ جب وہاں آ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی آنے سے پہلے، ان کے قریب آنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، اے علی، یہ دونوں جو ہے نا، یہ انبیاء اور مرسلین کے علاوہ بقیہ جو اولین و آخرین میں جو بھی جنت میں عمر رسیدہ افراد ہیں ان عمر رسیدہ افراد کے یہ دونوں ہستیاں سردار ہیں.
اللہ
فرمایا اے علی جب تک یہ دونوں حیات ہوں جب تک یہ دونوں زندہ ہوں تو ان دونوں کا یہ بات بتانا نہیں ہے.
اللہ
اب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ان شیخین کریمین کے حوالے سے کوئی ناراضگی ہوتی اور فرمایا تو ہے کہ جب تک یہ دونوں زندہ ان کو نہیں بتانا تو کبھی بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ایک راز کی بات راز لے کے ہی چلے جاتے. لیکن آپ نے کہا ان دونوں کو خبر نہیں دینا لیکن دونوں کو خبر نہیں دی. لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو اپنے جو تابعی بزرگ ہوتے تھے شاگرد ان کو بیان کیا ہے. تو انہی کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عظمت و شان کا یوں بیان فرما رہے ہیں اور وہ راز سینے میں لے کے نہیں گئے
بلکہ دنیا کو بتا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پر ایک وہ شعر بھی ملتا ہے نا راشد بھائی,
فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں.
اللہ
اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر.
اللہ
صحابہ کرام میں اور بالخصوص خلفائے راشدین میں حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا خاص مقام اور مرتبہ حاصل تھا اور مولا علی کے مقام و مرتبے کو سارے صحابہ مانتے بھی تھے, اس کا اظہار بھی کرتے تھے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی علامت سمجھتے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب عہد خلافت تھا تو آپ کی بارگاہ میں آپ کی عدالت میں ایک مسئلہ آیا, آپ نے اس مسئلے کا فیصلہ فرما دیا لیکن اس مسئلے کا ایک ایسا پہلو تھا جو بظاہر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مخفی رہا.
صحیح.
اگر وہ پہلو ظاہر ہو جاتا تو فیصلے کی نوعیت کچھ اور ہوتی. لیکن جو ظاہر تھا جو دلائل اور قرائن موجود تھے ان کے مطابق شرعی اصولوں کے مطابق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرما دیا.
صحیح.
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے.
صحیح.
اور آپ نے اس مخفی پہلو کو ظاہر فرمایا کہ یہ جو مسئلہ آیا ہے اس میں یہ صورت بھی ہے, اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صورت بتائی اس سے فیصلے کی بالکل نوعیت بدل گئی.
صحیح.
تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے خلیفہ ہیں اور قاضی ہیں, آپ نے اس مسئلے سے رجوع فرمایا اور جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بتایا اس کے مطابق فیصلہ صادر فرمایا اور تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. ارشاد فرمایا لولا علی اللہ ہلاک عمر, اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ محبت. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جامع القرآن کہا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن کو جمع فرمایا, امام علیہ سنت کا پورا رسالہ بھی موجود ہے کہ یہ جمع قرآن کس انداز میں ہوا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کے جمع کرنے کا مشورہ دینے والے کون تھے؟ مولا علی. تو اس طرح ایک دوسرے کی بات ماننا
جی,
ایک دوسرے کو اہمیت دینا, ایک دوسرے کے مشورے پر عمل کرنا, یہ صحابہ اور اہل بیت اطہار میں موجود ہے. اسی طرح جو میں نے ایمان کی علامت کے حوالے سے ذکر کیا,
جی,
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت ارشاد فرمائی تھی کہ اے علی کوئی مومن تم سے بغض نہیں رکھ سکتا اور کوئی منافق تم سے محبت نہیں کر سکتا. صحابہ کرام نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سن لیا تو صحابہ کرام نے ایمان اور منافقت کو پہچاننے کے لیے معیار حضرت علی کی محبت کو بنا لیا.
اللہ
اور بخاری شریف کے الفاظ بھی ہیں, صحابہ کرام سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے تاکہ ہمارا مومن ہونا ظاہر ہو. سرکار فرماتے آیت الایمان حب الانصار, ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا ہے. وہ آیت النفاق بغض الانصار, اور منافقت کی علامت کیا ہے؟ انصار سے بغض رکھنا. اللہ تعالیٰ میں بغض صحابہ یا بغض اہل بیت سے محفوظ فرمائے اور دونوں ہی جماعتوں سے محبت رکھنے کی اور اسی پر قائم رہنے اور اسی پر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون سے صحابی ہیں؟ وہ صحابہ کرام، چھ صحابہ کرام جنہوں نے کثرت سے احادیث روایت کی، سب سے زیادہ احادیث جن صحابہ کرام نے روایت کی ہیں وہ چھ صحابہ ہیں، ان میں سے چھٹے نمبر پر حضرت سیدنا ابو سعید خدری ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انصار صحابہ کرام کے درمیان کسی کو منافق یا مومن پہچاننے کا یہ معیار تھا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے ذریعے مومن کو پہچانتے،
اللہ اکبر،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے کی وجہ سے منافق کو پہچانتے. یعنی انصار صحابہ بیٹھے ہیں اور کوئی شخص آیا تو اب اس کے تیور دیکھ کر، اس کے اقوال دیکھ کر صحابہ کرام اور بالخصوص انصار صحابہ کرام اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ یہ مومن ہے یا منافق. تو صحابہ کرام مولا علی کی محبت اور بغض کو ایمان اور منافقت کا معیار قرار دیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ محبت کتنی ہوگی کہ جس سے محبت ہے اس کو ایمان کی علامت سمجھا جا رہا ہے.
واہ 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 واہ.
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مبارک انداز یہ تھا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ، اور صحابہ کرام علی مردوان اس کو دیکھا بھی کرتے تھے، بعض اوقات کا اظہار بھی کیا کرتے تھے. ایک بار صحابہ کرام علی مردوان بیٹھے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوگر ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تشریف لیا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سمٹ گئے اور آپ نے جگہ کشادہ کی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لیے، اور عاجزی اور انکساری کے انداز میں آپ سے ملاقات کی. جب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اٹھ کر چلے گئے تو صحابہ کرام علی مردوان نے پوچھا کہ آپ جو معاملہ علی المرتضیٰ کے ساتھ فرماتے ہیں وہ کسی اور کے ساتھ نہیں فرماتے. آپ نے فرمایا بھی تم نے کیا دیکھا میرا انداز جو اس بات کو اس انداز میں کہا. جی
ٹھیک.
تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ آپ آج جی آپ نے فرمائی ان کے ساری کی سمٹ گئے، جگہ بنائی ان کے لیے، یہ سارے کا سارا
محبت کا سارا عالم دیکھا.
ہاں جی. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں ان کے لیے یہ کیوں نہ کروں، یہ معاملہ علی المرتضیٰ کے لیے کیوں نہ کروں. ارشاد فرمایا وہ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ کو یہ بشارت ارشاد فرمائی کہ اے علی من کنت مولاہ فہذا علی مولا او کما قال علی الصلوۃ والسلام، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، تو اس کی سب سے پہلے بشارت، اس کی سب سے پہلے خوشخبری جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دی وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضور نے ادھر اعلان فرمایا اور ادھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں علی تمہیں مبارک ہو، تم ہر مومن کے مولا ہو، تم فاروق اعظم کے بھی مولا. تو ان میں ایسی محبت تھی، ایسی الفت تھی، پیار تھا آپس میں ایک دوسرے، اور پھر نہ صرف ان کا بلکہ ان کی آل کا بھی صحابہ کرام علی مردوان بڑا ادب احترام کیا کرتے تھے. اور پھر جو علی المرتضیٰ کی آل ہے وہ بھی صحابہ کرام علی مردوان اور بالخصوص خلفاء راشدین کا بڑا جو ہے ان کا ادب احترام تعظیم توقیر کیا کرتی تھی. حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور مسئلہ ارشاد فرمائیے، یہ بتائیے کہ کیا اپنی تلوار کو مزین کرنا، اس پر نقش و نگار بنانا، اسے جو ہے آراستہ و پیراستہ کرنا، یہ درست ہے؟ تو حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا،
روایت ہے یہ،
جی آپ نے ارشاد فرمایا، دیگر اور کتابوں میں بھی ریاض نودرا اور دیگر اس طرح کی سیرت کی کتابوں میں ارشاد فرمایا کہ بالکل درست ہے، کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو مزین کیا تھا. ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا آپ انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، اتنی بار ارشاد فرمایا کہ سانس ٹوٹ گیا. ارشاد فرمایا جو انہیں صدیق نہ مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی تصدیق کی حاجت نہیں ہے. اللہ
تبارک کا انداز ہے،
ایسا محبت کا انداز ہے. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک انداز دیکھیے، حسنین کریمین کو ایک جگہ سے کہیں سے کچھ مال آیا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 دینار حضرت 1000 درہم حضرت سیدنا امام حسن کو پیش کیے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو 1000 دینار پیش کیے، اور اپنے شہزادے کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو 500 درہم دیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اپنے والد صاحب سے کہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف مارکوں میں شرکت کی ہے میں نے, یہ تو اس وقت چھوٹے چھوٹے مدنی منے تھے, انہیں دگنا حصہ عطا فرمایا اور مجھے ایک, آپ نے 500 دیے, ان کو 1000 دیے. تو حضرت سیدنا عمر
کے, آپ کا بیٹا ہوں
جی, بیٹے بھی ہیں
جی.
قرابت داری دیکھیں, یہاں اپنی قرابت کا خیال نہیں ہے
جی.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک ہے, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں, علی المرتضیٰ سے نسبت ہے, حضور کے اہل بیت اطہار ہیں. نبی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن عمر, اگر چاہتے ہو کہ ان جیسا تمہیں حصہ ملے, ارشاد فرمایا کہ پھر ان جیسا باپ لے آؤ, ان کی والدہ جیسی والدہ لے آؤ, فرمایا ان کے نانا جان جیسا اپنا نانا لے آؤ, ان کی پھوپھیوں جیسی اپنی پھوپھی لے آؤ, اور پھر خود عظمت اور رفت کو بیان فرمایا, فرمایا ان کے والد تو وہ ہیں جو علی المرتضیٰ ہیں, والدہ ان کی سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے, فرمایا نانا جان ان کے سید الانبیاء ہیں. یوں آپ نے عظمت اور رفت کو بیان فرمایا, فرمایا کہ یہ تم نہیں لا سکتے, اس معاملے میں تم برابری نہیں کر سکتے, تو یہ جو میں نے کیا ہے اس معاملے میں بھی تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے.
کیا
صحابہ کرام علی مردوان میں محبت تھی, یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے اپنی اولاد کو اس کا ذکر فرمایا بتایا, اور اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی اولاد کو, اپنی نسل کو, بعد میں آنے والے اہل بیت اطہار کو جو سادات ہیں, انہیں اس بات کا درس ملا ہے, اسی درس سے ملا ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان خلفۂ راشدین بڑی عظمت اور رفعت والے ہیں, اور یہ بعد میں آنے والے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے لیے میں دعائے مغفرت کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالی ان کی عظمت کو مزید بڑھائے. فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسی بات کہوں جس کی میرا دل صداقت گواہی نہ دے, سچا ہونا, ذہن میں بعض لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں نہیں جی اوپر اوپر سے کہہ دیا ہوگا, فرماتے ہیں کہ اگر میں وہ بات نہ کہوں کہ جو میرے دل کے اندر ہے, ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے شفاعت نصیب,
اللہ اکبر,
آپ نے ایسی مہر تصدیق ثبت فرما دی کہ جو میرے دل میں ہے اسی کا میں اظہار کر رہا ہوں. یہ دونوں ہستیاں ایسی ہیں جن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی
چاہیے. اللہ اکبر, کیا محبت ہے, کیا مودت ہے, کیا چاہت ہے, کیا الفت ہے, کیا آپس میں رشتہ ہے. اچھا مفتی صاحب, یہاں پر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا امہات المؤمنین کی خدمت کرنے کا بھی کوئی انداز ملتا ہے سیرت میں؟
سبحان اللہ,
صحابہ کرام علیہ رضوان امہات المؤمنین ان کی بڑی خیر خواہی کیا کرتے تھے, اور ان کا ادب احترام, چونکہ یہ ازواج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امہات المؤمنین ہیں, تو اس سے ہی ایک اندازہ لگا لیں کہ ایک ماں کی ایک اولاد کے نظر میں کتنی عظمت اور رفعت ہوتی ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان ان کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی, اور بالخصوص اہل بیت اور صحابہ کا چونکہ ایک, یعنی ان کا آپس کا ایک تعلق کا بھی ہمارا ایک کلام چل رہا ہے. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی وصال ظاہری کا وقت کچھ قریب آیا تو آپ بہت زیادہ غمگین ہو گئیں.
صحیح.
تو اب وہ غم کیا تھا؟ اب فکر آخرت جو ہوتی ہے, حالانکہ آپ جنتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج میں سب سے زیادہ محبوبہ ہیں, لیکن فکر آخرت, وہ ایسا غلبہ آپ کے اوپر طاری ہو چکا تھا کہ آپ فکر آخرت میں غمگین تھیں. اب اس موقع پہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار کے ایک مفسر قرآن صحابی ہیں, انہوں نے گھر میں آنے کی اجازت طلب کی. تو اس وقت جو کیفیت تھی ایک فکر مدینہ, فکر آخرت, جس کو ہم کہیں کہ اس وقت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا, لیکن انہوں نے آنے کی ضد کی کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اجازت مل گئی. جب یہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کیفیت پوچھتے ہیں کہ آپ کیا محسوس کر رہی ہیں, تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فکر آخرت کہ آخرت میں کیا بنے گا, اس طرح کے معاملات سوچ رہی ہیں. تو اس پر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کی اس فکر کو اور جو غم فکر آخرت کے حوالے سے آپ کو نڈھال کیا ہوا تھا, تو فرمایا آپ کو بشارت ہو. کس چیز کی بشارت ہو؟ پھر وہ ایک حدیث رسول بیان فرمائی اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے فرمایا تھا, عائشہ زوجتی فی الجنہ, کہ عائشہ جنت میں بھی میری زوجہ ہے. تو یوں تو ازواج مطہرات ساری ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقد نکاح میں جنت میں بھی ہوں گی اور حضور کا رشتہ ابھی ان سے منقطع ہوا ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی آدمی کے انتقال کے بعد اس کی بیوہ کا کہیں اور نکاح جائز ہوتا ہے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج سے کوئی بھی امتی نکاح نہیں کر سکتا, اس لیے کہ حضور کا رشتہ برقرار ہے اب بھی اور قیامت تک یہ, اور جنت میں بھی رشتہ برقرار رہے گا. تو یہ خوشخبری سنائی تو اس پر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو غم تھا فکر آخرت وہ تو وہ غائل ہوا اور فرمایا کہ جس طرح تو نے میرا غم دور کیا ہے اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھی الجھنیں دور کر دے.
اللہ مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے کوشش کی کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور اہل بیت کے درمیان جو محبت کا ایک اخوت کا رشتہ تھا وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے. اگر آپ بھی صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے محبت کرنا چاہتے ہیں, اہل بیت سے محبت کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں, آئیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہ محبتیں سکھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ اکرام علیہ مرضوان اور اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
باغ جنت کے ہیں بہرے کی مدحا خانے اہل بیت, باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت.